حضرت سعید ابن سیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی اور ان کی زندگی کے وہ درخشاں پہلو جو ان کے بعد آنے والی امت کے لیے قابل تقلید رہے، ان کی زندگی کے اس حصے کی کچھ وضاحت ہوئی۔ ان کے متعلق مورخین نے اور سوانح نگاروں نے اس بات کا خاص طور پر ذکر کیا ہے اور اس وقت کے مسلمان معاشرے کا اور اس وقت کے معاشرتی مسائل کا اور دنیا میں ہمیشہ سے معاشرتی مسائل میں اہم ترین مسئلہ معیشت کا رہا ہے اور معیشت کے بعد نکاح کا، نکاح کے باب میں مختلف لوگوں کی مختلف رسوم ہیں، ایک وہ طریقہ ہے جو اسلام نے سکھایا ہے، ایک وہ طریقہ ہے جو عیسائیت میں رائج ہے، ایک وہ طریقہ ہے جس پہ یہودیت مبنی ہے، اور پھر خود اسلام میں آئمہ کے ہاں نکاح کی مختلف صورتیں ہیں۔ انسان معاش کے بغیر بھی جی نہیں سکتا اور نکاح کے بغیر اس کی زندگی خاصی دشوار ہو جاتی ہے، لیکن مسلمانوں میں اتنی سادگی تھی اس باب میں کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بات سمجھا دی تھی کہ نکاح جتنی سادگی سے ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی ہی برکتیں تمہیں دی جائیں گی۔ چنانچہ خود حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح بہت سادگی سے ہوئے، کوئی تذک و احتشام نہیں تھا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نکاح بھی بہت سادگی سے ہوئے۔ تابعین کے دور میں آ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کا دور بھی گزر گیا بہت حد تک، اور جب ایک نئی تہذیب اور نسل تابعین کی صورت میں سامنے آئی ہے تو ان میں اللہ کے ایسے متقی بندے بھی تھے جنہوں نے اپنے نکاح، اپنی اولادوں کے نکاح بہت سادگی سے کر دیے، اور کچھ ایسے بھی تھے جن کے نکاحوں پہ خاصا خرچ ہوا، اور پھر تبع تابعین اور اس کے بعد تو حالت دوسری طرف کو چل پڑی کہ لوگوں نے نکاح پہ بہت کچھ خرچ کرنا شروع کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بہت عرصہ پہلے ہی اس صورتحال کو کچھ بھانپ گئے تھے، اور اسی لیے انہوں نے فرمایا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر عورتوں کے لیے ایک حق مہر کی مقدار متعین کر دی جائے تو یہ مناسب ہوگا۔ پھر ایک بوڑھی عورت نے انہیں ٹوک دیا اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد اپنی رائے کو دوبارہ پھر بیان نہیں کیا۔ لیکن یہ جو تابعین رحمہ اللہ کا آخری دور بھی گزرا ہے، اس میں بھی تغیرات واقع ہونا شروع ہو گئے تھے، اور ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ دونوں ایک شادی میں گئے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ اس گھر کو کیا ہو گیا، لوگوں نے آرائش اور تجمل کا اظہار کرنے کے لیے اس گھر پہ جیسے اب لائٹننگ ہوتی ہے اور لوگ لڑیاں مختلف چیزوں کی لٹکا دیتے ہیں، کپڑے پہنائے گئے تھے اس گھر کو اور اس کے چاروں طرف کپڑا تھا۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اترے اور انہوں نے شادی والوں سے بھی پوچھا، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھا کہ اس گھر کو کیا ہو گیا، اور پھر لوگ ذرا سہم گئے تو انہوں نے کہا کیا تمہارے گھر کو بخار ہو گیا ہے، اسے کپڑے جو پہنا رکھے ہیں تو اسے سردی لگ رہی ہے، اور پھر وہ واپس چل پڑے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ کہہ کر روکنے کی کوشش کی کہ حضرت کیا کریں، شادی بیاہ کی ان چیزوں میں عورتیں غالب آ گئی ہیں. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پھر بھی نہیں رکے اور واپس تشریف لے گئے. تو یہ تابعین کا ابتدائی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا گویا کہ آخری دور تھا، اور اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دنیا سے جا چکے تھے، مگر مسلمان معاشرے میں ابھی تک وہ سادگی باقی تھی. اللہ تعالیٰ نے جہاد کے بارے میں یہ کہا ہے، اور ٹھیک یہی الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا، وَإِلَّا تَفْعَلُوا، اور اگر تم جہاد نہیں کرو گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے متعلق فرمایا کہ اگر تم لوگ نکاح نہیں کرو گے، تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں لوگ جو نکاح نہیں کریں گے آزمائش میں پڑ جائیں گے. وفساد ان کبیر، اور بہت زیادہ فساد معاشرے میں پھیل جائے گا. یہ الفاظ قرآن کریم میں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جہاد کے متعلق کہا، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے متعلق ہی فرمایا. تو اس لیے نکاح جتنا بھی شادی مہنگی ہوتی چلی جائے گی، لوگ ظاہر ہے کہ مصیبت میں پڑ جائیں گے. حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پرانی بات، تہذیب اور جو کچھ ان تک پہنچا تھا، انہوں نے اسے بالکل ایک نہج پہ برقرار رکھا، اور انہوں نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی. اور ہوا قصہ یہ کہ عبد الملک بن مروان جو اس وقت کا بادشاہ تھا، اس نے اپنے بیٹے ولید کے لیے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا، اور انہوں نے اپنی بیٹی کو شہزادے کو دینے سے انکار کر دیا. سب جانتے تھے کہ کل کو ولید کی بیوی اس پوری حکومت اسلامیہ جو لاکھوں مربع میل پہ مشتمل تھی، اس کی خاتون اول بن جائے گی، اور ظاہر ہے کہ جو آسائش اور آرام اسے حاصل ہوگا وہ تو ہوگا. عبد الملک اپنے بیٹے کا نکاح یہاں کرنا چاہتا تھا. عبد الملک جو کچھ بھی تھا، اس کو پرانے بزرگوں کی قدر اور پھر تعلیم اور یہ چیزیں کسی حد تک حاصل تھیں، اور اس نے چاہا کہ اس کی اولاد میں اور ان لوگوں میں بڑے خاندانوں سے دین بھی آ جائے. لیکن اس کا جو ظلم تھا، اس کو دیکھتے ہوئے حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صاحبزادی صاحبہ کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا. اب اصل تو عبد الملک کے دل میں یہ غیظ، غصہ اور یہ غبار تھا، لیکن اس نے اس الزام میں کہ سعید حکومت کی مخالفت کیوں کرتے ہیں، مدینہ منورہ پیغام بھیجا گورنر کو، اور اسے کہا کہ اس شخص کو 100 درے لگاؤ، اور دوسری سزا یہ دو کہ سردیوں کے دنوں میں اس کے کپڑے اتار کے ٹھنڈا پانی کھڑا کر کے اوپر سے اس کے سر سے بہاؤ، اور سارا جسم ٹھنڈے پانی سے تر ہو جائے. اور تیسرے یہ کہ اسے جو بھی کپڑے پہنے ہوں انہیں اتروا کر اور ایسا کپڑا جو چبھتا ہو، کمبل کے کپڑے، ایسی اون جو کات لی گئی ہو لیکن اس کاٹن کو یا اس اون کو صاف نہ کیا گیا ہو اور انسان اسے پہن نہ سکے، ایسا کپڑا بنواؤ، اور ایسا کپڑا بنوا کر اس کے کپڑے سیو اور انہیں پہنا. اور یہ سب کچھ ہوا. حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کو 100 درے بھی کھانے پڑے، اور سخت سردی کے دنوں میں، مدینہ منورہ میں اب بھی سردی شدید پڑتی ہے، اور شدید سردی میں ان پر ٹھنڈے پانی کے مشکیزے سر سے چھوڑے گئے جو پورے جسم پر بہ گئے، اور بخار، اور اس سے پہلے ان پہ کپکپی طاری ہو گئی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہیں ایسا کمبل کا لباس پہنایا گیا جس میں تکلیف کی وجہ سے وہ سو بھی نہ سکیں، کروٹ بھی نہ بدل سکیں، اور بیٹھ بھی نہ سکیں. یہ سب کچھ ہوتا رہا اور وہ اپنے معمول کے مطابق اپنے گھر میں بھی اور مسجد نبوی علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی آ کر احادیث بیان کرتے رہے. ان کا کام تعلیم دینا تھا اور وہ تعلیم دیتے رہے. اور ایک دن انہیں خیال آیا کہ ان کے ایک شاگرد ابن ابی وداع بہت دن سے نہیں آ رہے, تو یہ سوچتے رہے کہ آخر اسے کیا ایسی چیز پیش آ گئی ہے. وہ تو اچھا خاصا پڑھنے والا آدمی ہے اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اسے بڑا تعلق ہے. تو آخر ابن ابی وداع ایک دن آ گئے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا مسئلہ تھا اتنی غیر حاضری. تو انہوں نے کہا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا شادی کو, اور ان کا معاملہ جنازے کا اور تدفین کا, میں ان چیزوں میں مصروف رہا. تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ اگر تم مجھے بتا دیتے, پتہ چل جاتا تو ہم بھی اس مرحومہ کے جنازے میں شریک ہوتے. اور پھر انہوں نے کہا کہ کیا تم نے دوسری شادی کر لی؟ تو انہوں نے کہا نہیں حضرت, کون مجھے اب رشتہ دے گا؟ وما املک الا درہمین او ثلاثہ, دو یا تین درہم بس گھر میں پڑے ہوئے ہیں, تو کون رشتہ مجھے دے سکتا ہے؟ تو سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آنا, میں تمہیں رشتہ دے دیتا ہوں, اور کیا تم میری بیٹی سے نکاح کر لو گے؟ وہ جسے کہتے ہیں کہ ان کے پاؤں سے زمین نکل گئی, سٹی گم ہو گئی, اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے رشتہ دیں گے تو میں ضرور سے قبول کروں گا. اور پھر انہوں نے اسی مجلس میں ان کی بیٹی, ظاہر ہے کہ کیسے والد کے حکم سے انکار کر سکتی تھی, خطبہ نکاح پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجا اور کہا کہ وہ دو درہم جو گھر میں رکھے ہیں وہ میری بیٹی کا حق مہر ہے, یہ تم ادا کر دینا, اور پھر اس کے بعد ایجاب و قبول ہو گیا. ابن ابی وداع کہتے تھے میں اتنا خوش تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دنیا کی اتنی بڑی دولت, سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا داماد بن جانا یہ کچھ معمولی بات نہ تھی, اور میں اٹھ کے بھاگ پڑا اپنے گھر کی طرف. اور میں نے سوچا کہ اپنی بیوی نئی دلہن کے آنے سے پہلے میں اپنے گھر کو تھوڑا سا ٹھیک کر لوں, اور میں اس فکر میں پڑ گیا کہ اب میں مدینہ منورہ میں قرض کس سے لوں, کس دوست کے پاس جاؤں اور اسے کہوں کہ کچھ پیسے درکار ہیں. اور سوچتے سوچتے اس فکر میں مغرب ہو گئی, اور مغرب کی نماز کے بعد میں اپنے گھر واپس آ گیا, اور میں نے روزہ بھی رکھا ہوا تھا اور اکیلا تھا, تو میں اب اپنا کھانا تیار کرنے لگا. اور کھانا کیا تھا؟ روٹی تھی اور زیتون کا تیل تھا جس کو میں نے استعمال کرنا تھا. زیتون کا تیل مسلمان ہمیشہ اپنی خوراک میں استعمال کیا کرتے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِن تُورِ سَيْنَاءَ, اور وہ درخت جو تور کوہ تور پہ, تور کے پہاڑوں پہ بہت زیادہ اگتا ہے, تم بتبتون, اور وہ تو اتنا زیادہ آئلی ہوتا ہے, اتنا زیادہ زیتون کے درخت میں آئل اور تیل ہوتا ہے کہ گویا تیل ٹپکا پڑتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبغل للآکلین, کھانے والے روٹی کو زیتون کے تیل میں ڈبو ڈبو کر کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ زیتون کے تیل میں روٹی کو ڈبو کر کبھی کھائیں, اور اللہ کا یہ حکم جو فرض واجب تو کیا کچھ بھی نہیں ایسا, لیکن نہ کوئی گناہگار ہوتا ہے اس پہ نہ عمل کرنے سے, لیکن اللہ کے حکم پر اگر عمل ہو جائے تو یہ مستحب ہے, بہتر ہے, اس سے انسان کی فکر بدلتی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے چلیے زندگی میں اس پہ عمل کر لیا جائے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی زیتون کے تیل میں جو بھی روٹی جو چیز مل جاتی تھی ڈبو کر کھا لیا کرتے تھے. تو ابن ابی وداع کہتے ہیں کہ میں نے افطار کیا تھا روزہ نماز پڑھی اور کھانے کے لیے زیتون کا تیل رکھا اور روٹی رکھی تو دروازے پہ کسی نے دستک دی. تو میں نے اندر سے ہی پوچھا کہ کون ہے, تو جواب ملا کہ سعید. تو مدینہ منورہ میں جتنے سعید نام کے لوگوں کو میں جانتا تھا ہر ایک کے بارے میں بیٹھ کے سوچا کہ وہ اس وقت کیسے آیا, فلاں اس وقت کیسے, فلاں اس وقت کیسے. تو میرا ذہن حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف گیا ہی نہیں, اس لیے کہ پچھلے 40 برس سے مدینہ منورہ میں سب لوگ جانتے تھے کہ یا تو اپنے گھر جاتے ہیں یا مسجد میں آتے ہیں, بس کبھی انہیں کسی گلی محلے میں کہیں نہیں دیکھا گیا. اپنی نماز پڑھتے ہیں اور درس دیتے ہیں. تو میں اسی کشمکش میں تھا اور اٹھ کے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں, سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ خود کھڑے ہیں. مجھے پھر بھی یقین نہیں آیا اور میں نے ان سے پہلی بات یہی کہی کہ حضرت آپ کہیں راستہ تو نہیں بھول گئے؟ تو ان کا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر, تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو مجھے تو آنا ہی تھا. میں نے کہا آپ مجھے یاد فرما لیتے, میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا. ان کا نہیں نہیں آج تو میرا حق تھا کہ میں آؤں اور تم بغیر بیوی کے اتنے دن سے ہو, بہت بری بات ہے. تو میں نے سوچا کہ یہ جو رات آ رہی ہے, جب نکاح ہو گیا ہے تو تم بیوی کے بغیر کیوں رات کو رہو, اور یہ میرے پیچھے دیکھو یہ میری بیٹی کھڑی ہے. تو سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا قد بڑا تھا, ان کی بیٹی کا قد ان سے والد سے نسبتاً کم تھا, جیسے کہ ہوا کرتا ہے کہ خواتین کے قد بنسبت مردوں کے تھوڑے ہوتے ہیں. تو وہ میں نے پیچھے دیکھا تو ان کی صاحبزادی تھی اور انہوں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور دروازے کے اندر بھیج دیا اور کہا یہ تمہاری بیوی ہے اور میں واپس چلتا. تو ابن ابی وداع کہتے ہیں کہ اتنی اچانک یہ ساری چیزیں ہوئی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کروں گا کیا. تو میں نے جب دروازہ بند کیا تو ان کی بیٹی حیا اور شرم کے مارے زمین پہ بیٹھ گئی, اور میں نے اپنے گھر کی غربت چھپانے کے لیے جلدی سے ایک ترکیب کی, اور قرض کسی سے لیا نہیں تھا, گھر ٹھیک نہیں تھا, تو میں نے فوراً یہ جو چراغ تھا اس کی روشنی میں کمی کر دی اور اپنا کھانا اٹھا کر ایک طرف کر دیا کہ کہیں اس کی نظر نہ پڑ جائے, اور اگر دیکھے گی تو ضرور سوچے گی کہ کیسا مفلس شوہر ہے, والد نے کہاں بھیج دیا. لیکن مجھے خوشی بھی اتنی تھی کہ میں فوراً چھت پہ چلا گیا اور میں نے اپنے ہمسایوں کو اوپر سے آواز دی اور میں نے کہا آؤ دیکھو میرے گھر میں کیا ہوا ہے, جلدی آؤ. تو جوں ہی وہ لوگ آئے نیچے اترا تو میں نے کہا دیکھو حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہ انہوں نے اپنی صاحبزادی کی شادی مجھ سے کر دی ہے اور رخصتی میں ابھی وہ انہیں اس سے پہنچانے آئے تھے, اور میری پہلی شادی جو ہوئی تھی تو گھر والوں نے مجھے الگ ایک گھر دے دیا تھا, تو میری والدہ تک کی خبر پہنچی, وہ اسی سامنے کے گھر میں تھیں اور میری ہی پکار سے والدہ بھی آ گئی. تو انہوں نے جو دیکھا کہ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی ان کی بہو بیٹھی ہیں, تو انہوں نے کہا وجہی من وجہک حرام, بیٹے میرا چہرہ دیکھنا حرام ہے تم پہ آئندہ کے لیے اگر اس خاتون کو تم نے ہاتھ لگایا. تو لوگوں سے مبارکباد وصول کی اور اسے اپنی بہو کو اپنے گھر لے گئی اور انہوں نے کہا میں 3 دن اپنی بیٹی کو اپنے پاس رکھوں گی, اسے بناؤں گی, سنواروں گی, میرے بیٹے کا گھر بھی کچھ ڈھنگ کا ہو جانا چاہیے. اور 3 دن کے بعد انہوں نے میری بیوی کو میرے پاس بھیجا. اور پھر میں تمہیں کیا بتاؤں, میں نے دیکھا وہ قرآن کریم اس نے یاد کر رکھا تھا, وَعَالَمُهُمْ بِسُنَّتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سنت کے متعلق میں بات کرتا تھا اس کا علم مجھ سے کہیں زیادہ تھا. یہ وہ تربیت ہے جو انہوں نے اپنی بیٹی کی تھی. گھر میں بھی ظاہر ہے کہ وہ بتاتے ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھاتے تھے, ایسے پیتے تھے, ان کے گھر ایسے تھے, یہ چیزیں تھیں, یہ چیزیں تھیں. اور شوہر اور بیوی کے جو حقوق ہیں ان کے بارے میں انہوں نے اسے تعلیم دی تھی اپنی بیٹی کو. تو کہتے ہیں کہ عارفہم بحق زوجن, اور اپنے شوہر کے حقوق سب سے زیادہ پہچاننے والی یہ لڑکی تھی. ایک مہینے تک میں گھر میں رہا اور ایک مہینے کے بعد پھر میں حاضر ہوا تو سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے حلقے میں وہی تعلیم دے رہے تھے. میں نے سلام پیش کیا, ان میں سلام کا جواب دیا, کچھ نہیں بولے, حتیٰ کہ طالب علم ان کے اٹھ کے چلے گئے اور میرے علاوہ کوئی نہیں رہا. تو ان کا ما حال ذالک الانسان, وہ ایک انسان میں تمہارے گھر بھی چھوڑ آیا تھا, اس کا کیا ہے؟ تو میں نے کہا ابو محمد بہت اچھی ہیں اور ایسی اچھی ہیں کہ میرے دوستوں کی عزت اور احترام کرتی ہیں, اور جو میرے دشمن ہیں اس نے کہا یہ میرے بھی دشمن ہے. قال ان رابک شیئن فلا سا, فرمایا کہ دیکھو اگر وہ کسی بات میں تمہاری نافرمانی کریں اور نہ مانیں تو مذائقہ اس میں نہیں ہے کہ ذرا سخت بات بھی کر دی جائے. تو پھر اسی شام کو حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے 20,000 درہم مجھے بھجوائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں سے بھجوائے ہیں, یہ حلال مال ہے اور یہ میری بیٹی کے ہیں, تمہارے ہیں, اور اپنی ضروریات میں اسے خرچ کرو. یہ اس وقت کے مسلمان معاشرے کی ایک ہلکی سی تصویر ہے. ایسے کتنے ہی نکاح تھے جو سادگی سے ہوئے, ایسے کتنے ہی نکاح تھے کہ لوگوں نے خود لے جا کر اپنی بیٹی کی رخصتی بھی کر دی اور لوگوں نے خود اپنے لیے رشتے بھی منتخب کر لیے, اور کتنے ہی اچھے داماد تھے کہ انہوں نے اپنی بیویوں کی تعریف کی اور اپنے سسر سے جا کر یہی بات کی. گھر میں کوئی بات ہوئی بھی ہوگی فرض کر لو تو اس کی کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے, شریعت کا یہی مزاج ہے. اور شریعت نے لوگوں کو اسی لیے مساجد میں نکاح کرنا اور اسی طرح بالکل سادگی سے نکاح کرنا ان چیزوں کی طرف راغب کیا ہے تاکہ لوگ اس شادی اور نکاح میں فضول خرچی سے بچیں. اور دوسری شادی اور پھر اسی شام کو رخصتی, یہ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بھی تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ کل صبح میں نے مر جانا ہے, آج کی رات میری زندگی کی آخری رات ہے, تو لوگوں میں آخری رات بھی بیوی کے بغیر رہنا پسند نہیں کرتا. فرماتے تھے کچھ پتہ نہیں نفس کا کہ کسی گناہ میں پڑ جائے تو میں یہ آخری رات بھی بیوی کے بغیر نہیں گزارنا چاہتا. اور ہمارے معاشرے میں اتنا زیادہ ان معاملات میں غفلت اور اس کا رجحان پایا جاتا ہے کہ عام طور پہ شادیاں 25-27 سال کی عمر میں ہوتی ہیں اور 35-40 سال کے ہوتے ہوتے اگلی نسل اپنے بچے وہ بھی جوان ہونے کے قریب ہو جاتے ہیں یا جوان ہو جاتے ہیں, اور عمر کا وہ حصہ آ جاتا ہے جب خواتین بھی ایسے تعلقات سے بچتی ہیں. تو 40-45 برس سے لے کے اور پھر 60 برس تک, 65 برس تک, یہ جو بھی 15-20 سال گزرتے ہیں کسی پہ, اس کا حل آخر کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں کوئی حل نہیں ہے. لوگ گناہ کی طرف راغب ہوتے ہیں, لوگ چوری چھپے شادیاں کرتے ہیں, اور یہ سب مصیبت اس لیے ہے کہ ہمارے یہاں کی خواتین اپنے شوہروں کو دوسری شادی کی اجازت نہیں دیتی. اور پھر معاشی حالات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ مرد مجبور ہوتا ہے کہ وہ دوسری شادی کے لیے آخر اتنی دولت اور پیسہ کہاں سے لائے. اگر لوگوں نے نکاح آسان کیے ہوتے اور لوگوں نے نکاح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق سادہ رکھا ہوتا تو معاشرہ اس دقت اور تکلیف میں کبھی نہ پڑتا. اب تک 1500 سال گزر جانے کے باوجود عربوں کا معاشرہ ایسا ہے کہ عورت کی عدت، طلاق اور شوہر کی موت دونوں صورتوں میں پوری نہیں ہوتی اور کہیں نہ کہیں سے کوئی پیغام آنا شروع ہو جاتا ہے. اس معاملے میں وہ معاشرہ اتنا اچھا ہے کہ وہ خاتون کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ اس کی محبت، اس کی خدمت اور اس سے اولاد اور پھر اس کی اولاد کا خیال رکھنا، اگر پچھلے شوہر سے ہے تو ان کا بھی خیال رکھنا، یہ سب چیزیں معاشرت میں وہاں پہ شامل ہیں. اور اس لیے چاہیے کہ ہم ہندوانہ رسوم سے اپنے آپ کو نکالیں اور ایک ایسی سوسائٹی قائم کریں جس سوسائٹی میں وہ چیزیں رواج پائیں جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں تلقین فرمائی تھیں، اور مسلمانوں کی ثقافت اور مسلمانوں کی تہذیب اسی پر مبنی تھی. سید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ عابر الناس للرؤیا، مدینہ منورہ میں ان سے بہتر خواب کی تعبیر دینے والا کوئی شخص نہیں تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ تعبیر کا علم حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سے حاصل کیا تھا، اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے یہ علم اپنے والد سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے حاصل کیا تھا، اس لیے بہت عمدہ تعبیر یہ دیتے تھے. اصل حقیقت یہ ہے کہ خواب کی تعبیر کا علم یہ اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کی عنایت ہے، خالص ایسا علم ہے جو اللہ کی طرف سے کسی کو دیا جائے تو دیا جائے، انسان انسان کو سکھائے یہ بہت تھوڑا حصہ ہے، شاید 15-20%، وگرنہ اصل تو تعبیر اللہ کی طرف سے انسانوں کو سجھائی جاتی ہے اور ان کے دل پر القا کی جاتی ہے، اور اس علم کی تہذیب، اس کی ساخت پرداخت، اس علم کی حدود، اس علم کا معاشرے کے مطابق تعبیر دینا یہ اساتذہ سکھا دیتے. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب، ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے کتاب الرؤیا تعبیر کے بارے میں، اور بڑی اچھی اچھی باتیں اس میں حضرت رحمۃ اللہ نے تحریر فرمائی ہیں، اصول کی باتیں بیان کی ہیں، لیکن انسانی تعلیم سے اس کا تعلق کم، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو الہام کیا جاتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. اور خواب کی تعبیر، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ حبیباً او لبیباً، یا تو اپنے کسی ایسے دوست سے پوچھو جسے تم سے بہت محبت ہو، ایسی الٹی پلٹی تعبیر نہ دے دے. اور فرمایا تھا یا تعبیر اس سے پوچھنا لبیباً، جو بہت ہی سمجھدار ہو، عقل سے کام لے. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ تعبیر خواب کی یہ تو پرندے کے پنجے میں ایک کنکر ہے جو اس نے پنجے سے اٹھا رکھا ہے، تھام رکھا ہے، قبضے میں لے رکھا ہے کنکر کو، اور جہاں چاہے پھینک دے. یعنی معبر جو ہوتا ہے تعبیر دینے والا، وہ اس کی اچھی تعبیر دے دے تو ایسے بھی ہو جاتا ہے، بری تعبیر دے دے تو ایسے بھی ہو جاتا ہے. اس کی عقل سے کام لینا چاہیے، کیوں لوگوں کے خواب کی تعبیر غلط دے. اور یہ اتنا نازک علم ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ خواب دیکھتے ہیں، بس اس کی تعبیر کے لیے یہ کافی ہے کہ کسی نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، مسجد میں نماز پڑھتا ہے، انسان اسے نیک سمجھتا ہے، اس کے سامنے خواب بیان کرتا ہے. بالکل ایسے نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرے بھی اتنے بھلے مانس ہوتے ہیں کہ چٹ پٹ تعبیر اس کی نکال لی اور دے دی، حالانکہ انہیں واسطہ بھی نہیں ہوتا تعبیر کے علم سے، انہوں نے اپنے دل میں وہ صفائی اور پاکیزگی کے لیے محنت ہی نہیں کی ہوتی کہ جب دل پاک ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے تعبیر کا علم دیا جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جو خواب کی تعبیر دیتے تھے، قرآن کریم میں ان کی باتیں آئی ہیں، انہوں نے کہا رب قد آتیتنی من الملک، عمر کے آخری حصے میں فرمایا، عرض کیا بارگاہ باری تعالی میں کہ پروردگار آپ نے مجھے سلطنت عنایت فرما دی، وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اور اللہ آپ نے بڑا احسان فرمایا کہ خوابوں کی تعبیر کا علم مجھے عنایت فرمایا. یہ وہ علم ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم میں سے ہے. اسی لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواب کی تعبیر خود بھی دیتے تھے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھتے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تعبیر بہت عمدہ تھی. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دریافت کرنا کہ ابوبکر اس میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ، یہ ان کے معبر ہونے کی سند ہے کہ خود آن صلی اللہ علیہ وسلم رجوع فرما رہے ہیں. ان کی تعبیر ظاہر ہے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی مستند ہوتی تھی اور وہ اس علم کو جانتے تھے، تو ہی تو پوچھا گیا تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد ان کی صاحبزادی اسما جو تھیں انہیں تعبیر کا ملکہ حاصل تھا، اور یہ حضرت اسما رضی اللہ عنہ کی خدمت میں رہے ہیں. اس لیے سعید رحمۃ اللہ علیہ بہت عمدہ تعبیر دیتے تھے، اور اسی طرح کی چیز امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ میں بھی تھی، اور وہ بھی چکے رہے ہیں وہاں اس گھرانے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے، تو یہ سب لوگ تعبیر بہت اچھی دیتے تھے. ایک صاحب کہتے ہیں کہ عمر ابن حبیب یہ شاگرد تھے حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ کہتے تھے کہ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا اور قرض بہت زیادہ تھا مجھ پہ، اور میں اس وجہ سے پریشان تھا. تو اس سے سعید رحمۃ اللہ سے میں بات کر رہا تھا اس سلسلے میں کہ اس سے نجات کیسے حاصل کی جائے. تو ایک آدمی آیا اور اس سے کہا حضرت میں آپ سے خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے فرمایا کہیے. تو اس نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ حاکم وقت عبد الملک کو میں نے پکڑ لیا ہے اور پھر میں نے اسے زمین پہ لٹا دیا ہے الٹا، اور اس کی پیٹھ میں میں نے 4 کیلیں گاڑ دی ہیں. تو سعید رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ خواب تم نہیں دیکھ سکتے. اب وہ کچھ چپ ہوا، شرمندہ ہوا، خواب کی تعبیر بھی لینی تھی. سعید رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس خواب کی تعبیر دوں یا یہ بتاؤں یہ شخص اس وقت یہ خواب کون شخص دیکھ سکتا ہے، اور یہ بہت کمال کی بات ہے کہ خواب سن کے سمجھ جانا کہ یہ خواب کون دیکھ سکتا ہے. اسی طرح خواب میں خیالات بھی مل جاتے ہیں، تو معبر تعبیر دینے والا کمال کا آدمی وہ ہوتا ہے جو خیالات کا حصہ الگ کر دے اور خواب اصل جو قدرت کی طرف سے دکھایا گیا اسے الگ کر دے. وہ پہچان جائے کہ اتنا حصہ تو اس خواب کا یہ تمہارے اپنے خیالات اور تمہارے ذہنی انتشار یا سکون پر مبنی ہے، اور اتنا حصہ ہے جو خود قدرت کی طرف سے تمہیں دکھایا گیا. تو آدمی بڑا حیران ہوا کہ سعید رحمۃ اللہ کیسے جان سکتے ہیں کہ یہ خواب کون دیکھ سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ خواب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ دیکھ سکتے ہیں. اس آدمی نے کہا کہ حضرت انہوں نے مجھے بھیجا، اقرار کر لیا. تو انہوں نے کہا اگر یہ خواب سچا ہے نا تو عبد الملک اس کے 4 بیٹے ہوں گے، اور یہ جو 4 کیلیں گاڑ دی ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ 4 حکمران بنے گی. تو عبد الملک کو شام میں یہ اطلاع دی گئی کہ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے خواب کی تعبیر یہ دی ہے مدینہ منورہ میں. تو وہ بہت خوش ہوا اور اس نے پوچھا کہ حضرت کیسے تھے اور کیا حالات. تو اس آدمی نے دیکھیے اللہ کے کام، دیکھیے اللہ کی تدبیر کیسی ہے. اس آدمی نے کہا کہ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تھا، اچھے تھے، یہ تھا، ایک آدمی ان کی خدمت میں بیٹھا ہوا اپنے قرض کے لیے کچھ بات کر رہا تھا، بڑا پریشان تھا، اسی دوران میں پہنچ گیا اور میں نے آپ کا خواب بیان کر لیا. تو عبد الملک نے کہا وہ جو قرض والا تھا کتنا قرض اس نے دینا تھا؟ اسے کہا اتنے ہزار یا اتنے لاکھ اس نے قرض میں ادا کرنے تھے. تو عبد الملک نے کہا کہ سعید اللہ تعالیٰ انہیں خیریت سے رکھے، باقی وہ جو مجلس میں قرض والا تھا نا اس کو یہاں سے سارا پیسہ بھجوا دو اتنا اتنا، اور اسے کو اپنا قرض ادا کر دے. اب اللہ کی یہ تدبیر ہے کہ وہ آدمی آیا، اس نے اپنے قرض کو بیان کیا، سعید رحمۃ اللہ علیہ سن رہے تھے، اتنے میں یہ تعبیر لینے والا نوکر ان کا پہنچا اور یہ ساری چیزیں ایسے سامنے آئیں کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے یہ خواب دیکھا، وہ عبد الملک تک پہنچا، پھر اس نے اس کی تعبیر پچھوائی. اللہ کی اپنی ایک تدبیر ہے اور انسان اللہ کی تدبیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے ہم لوگ جو خدا کے قانون سے بے خبر ہوتے ہیں اور بسا اوقات ظلم کر بیٹھتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ اس ظلم کا حافظہ بڑا مضبوط ہوتا ہے. یہ ظلم ہر اس شخص کو اور ہر اس گھر کو پہچانتا ہے جہاں سے یہ چلا تھا اور جس سے چلا تھا، اور شام کو واپس یہ ظلم اسی شخص اسی گھر میں آ جایا کرتا ہے. یہ رات کہیں باہر نہیں گزارتا. اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، نقد کا سودا ہے. صبح ظلم کیا، شام کو اپنی اپنی اولاد کے سامنے پیش آ گئی. شام کو ظلم کیا تو صبح ہونے سے پہلے پہلے ظلم جا پڑا اور اسے کہا تیرے ہی گھر سے اور تیری ذات سے چلا تھا، بھگتو، اب تو میں تمہارا مہمان. ایک اور صاحب کہتے تھے کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں دیکھتا ہوں کہ مدینہ منورہ میں کہ عبد الملک بن مروان آیا ہے اور اس نے مسجد نبوی کے محراب میں چار مرتبہ بیٹھا ہے اور پیشاب کیا ہے. تو میں نے حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ سے دوسرے دن عرض کیا کہ حضرت آج میں نے ایسا عجیب خواب دیکھا ہے. وہ آدمی گھبرایا کہ شاید میرے دین میں کوئی مسئلہ ہے، میں خراب آدمی ہوں، کیا ہے؟ تو انہوں نے اسے کہا ایسی بات نہیں ہے، ان صدقتر ہو، یا اگر تمہارا خواب سچا ہے نا تو پھر عبد الملک کے چار بیٹے ہوں گے اور چاروں خلفاء بنیں گے. ایک آدمی نے اپنا خواب پوچھا، اس نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے جسے سارے دانت میرے ہاتھ میں آ گئے ہیں اور پھر اس کے بعد میں نے اپنے دانتوں کو دفن کر دیا ہے. تو سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری عمر طویل ہو جائے گی اور خاندان میں آخری آدمی تم ہی ہوگے اور سب کو دنیا سے رخصت کر کے جاؤ گے. تعبیر کے الفاظ دیکھیے کیسے خوبصورت، فرمائے کہ تمہاری عمر لمبی ہونے کی بشارت ہے. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ تمہارے سارے رشتے دار مر جائیں گے اور تم بھی مر جاؤ گے، یہ نہیں فرمایا. یہ فرمایا تمہاری عمر لمبی ہو جائے گی. یہ ہے تعبیر کا فن اور یہ ہے تعبیر دینے کا طریقہ کہ انسان بری بات کو بھی، بری تعبیر کو بھی مناسب الفاظ میں بیان کرتا ہے. ایسے نہیں کرتا کہ وہ انسان منہ بھر کے دوسرے انسان کو مایوس کر دے یا کوئی بری خبر سنا دے. ایک صاحب کہتے تھے کہ میری شادی ہوئی اور میری بیوی عمر میں مجھ سے کافی بڑی تھی اور رشتہ طے ہو گیا، تو میں نے ایک دن دیکھا کہ میں اپنی ہتھیلی میں ہی پیشاب کر رہا ہوں، اپنے ہاتھ پہ. تو خواب بڑا عجیب و غریب تھا. میں اٹھا اور سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور میں نے ان سے اپنا خواب بیان کیا. تو انہوں نے کہا کہ جہاں شادی ہو رہی ہے نا، خیال کر لینا، اس نے اپنی عمر کے آغاز میں کسی وقت تمہیں دودھ پلایا ہوگا. کہتا ہے وہ تو میری پھر دودھ پلانے والی ماں بن گئی. تو میں نے اپنے گھر والوں کو آ کے ساری بات بتائی، پھر انہوں نے تحقیق کی اور عورتیں ان معاملات کو زیادہ سمجھتی ہیں، تو معلوم ہوا کہ واقعی مجھے انہوں نے ایک مرتبہ دودھ پلایا اور میں اس گناہ سے بچا. ایک اور آدمی کہتا تھا کہ میں نے مدینہ منورہ میں خواب دیکھا اور یہ دیکھا کہ مسجد نبوی کا ایک منارہ گر گیا. تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کی محبت، مسجد نبوی کا منارہ، کیا اینٹ اکھڑ جائے تو لوگ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں. کہ خواب اتنا وحشتناک تھا اور میں پہنچا حضرت کے پاس. مدینہ منورہ میں سب سے بہتر تعبیر وہی دیتے تھے. تو انہوں نے کہا اگر تمہارا خواب سچا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حجاج ابن یوسف عبداللہ ابن جعفر کی بیٹی سے شادی کر دے گا. اب یہ وہم و گمان میں بھی کسی کے بات نہیں آ سکتی. اصل ہے یہ اس خواب کی تعبیر اب دیکھیے ہوتی بنتی کیسے ہے. بنتی ایسے ہے کہ اس نے دیکھا کہ منارہ گر گیا اور خواب میں اصل الفاظ جو اس کے آئے ہیں اسے کہا انی رائتو کا انا حماما, میں نے دیکھا جیسے ایک کبوتری ہے اور وہ گر گئی ہے منارے پر اور منارہ گر گیا. تو یہ جو کبوتری ہے نا اس کو حضرت سعید رحمت اللہ علیہ نے یقیناً سوچا ہوگا کہ اس وقت مدینہ منورہ میں کون سا گھرانہ کون سی بچیاں ایسی ہیں جو اپنے حسب و نسب میں اپنی پاکیزگی میں ضرب المثل ہیں. تو ان کیا خیال گیا عبداللہ ابن جعفر رحمت اللہ علیہ کی طرف. یہ عبداللہ ابن جعفر جو ہیں یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھتیجے ہیں, حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد ہیں. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آتے تھے سفر کر کے تو بچے ہر گھر سے نکل کے استقبال کرتے تھے, خوش ہوتے تھے بچے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے, سفر بخوبی و بخیریت گزرا. تو جعفر رضی اللہ عنہ سے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑی محبت تھی, تو آپ ان عبداللہ ابن جعفر بچے کو کبھی کبھی اٹھا کر اپنے سامنے گھوڑے یا اونٹ پر بٹھا لیا کرتے تھے. اور عبداللہ ابن جعفر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا تعلق تھا, عبداللہ سے بڑی محبت تھی. اور وہ جو شفقتیں تھیں ان کے حال پہ, حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی بات والد سے منوانی ہوتی تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے تو ہم بات کرتے تھے نہیں مانتے تھے, تو ہم پھر بہت ہی اہم مسئلہ ہوتا تھا تو عبداللہ کو بیچ میں ڈال لیتے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جب اپنے بھائی جعفر شہید رضی اللہ عنہ کی اولاد کو دیکھتے تھے تو بھائی کی یاد انہیں بڑی ستاتی تھی اور عبداللہ اپنے بھتیجے کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے تھے. تو ہم عبداللہ سے کہتے تھے کہ ہمارے والد سے یہ کہہ دیں, امیر المومنین سے یہ کہہ دیں, تو عبداللہ کہہ دیتے تھے پھر وہ مان جاتے تھے. تو عبداللہ رضی اللہ عنہ کا یہ مقام تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاں بھی. تو سعید رحمت اللہ نے سوچا کہ اس وقت مدینہ منورہ میں اتنا بڑا آدمی کون ہے, تو پھر ان کے خیال میں آیا کہ سب دنیا سے رخصت ہو گئے, اب یہ عبداللہ ابن جعفر ہی ہیں, پھر اس کی بیٹی اس کی بھی شادی ہونی ہے, پھر منارہ مسجد نبوی کا, پھر انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ تو علامت ہے حکومت کی اور حکومت میں اس وقت حجاج ابن یوسف ہے اور وہ ظالم ہے, تو اس کبوتری کو وہ اچک لے گا, اس رشتے کو وہ چھین کے لے جائے گا. یوں انہوں نے تعبیر دی. ایک آدمی نے اور خواب دیکھا اور اس نے سعید ابن مسیب رحمت اللہ سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے پاؤں میں بیڑیاں پڑ گئی ہیں. تو انہوں نے کہا اللہ مبارک کرے, اس کا مطلب ہے کہ تم دین میں استقامت پہ آ جاؤ گے. اب یہ انہوں نے کیسے تعبیر دی, اس لیے کہ بیڑیاں ڈالتی ہے حکومت اس مجرم کو جس کو پکڑنا ہے, گرفتار کرنا ہے, ایک جگہ پہ پابند سلاسل کرنا ہے, جیل میں ڈالنا ہے. تو انہوں نے دیکھیے اس کو بڑی اچھی تعبیر دی. ان کا اس کا مطلب یہ ہے کہ دین پہ تم اللہ تمہیں ایسے باندھ دے گا, اللہ تعالیٰ تمہیں دین پہ ایسے قائم کر دے گا کہ جیسے کسی ملزم کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں. یہ وہ چیز ہے, تعبیر کا فن اس طرح سے لوگوں کو آتا ہے اور اس کے لیے بڑا گہرا علم, اپنی قوم کے محاورے, اپنے معاشرے کے رسم و رواج, بڑا اچھا مشاہدہ کہ کون آدمی کیا کرتا ہے, اور پھر اس خواب دیکھنے والے کی شخصیت, یہ سب چیزیں سامنے رکھنی پڑتی. ایک آدمی نے کہا کہ حضرت میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں سائے میں تھا اور اس سے نکلا اور دھوپ میں آ کے کھڑا ہو گیا. تو تو سید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ نے کہا اور افسوس کا اظہار فرمایا کہ زندگی میں اب بچنا کہیں ایسے نہ ہو کہ اسلام سے نکل جاؤ اور کسی اپنے پرانے دین پہ لوٹ جاؤ. تو کہتا ہے کہ میں بیٹھ گیا اور پھر ہوا یہ کہ سید رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ خواب میں جو تم بیٹھ گئے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے دین پہ پھر واپس بھی آ جاؤ. تو آدمی کہتا تھا کہ میں ایک جنگ میں گرفتار ہو گیا اور مشرکین مجھے پکڑ کر لے گئے اور انہوں نے مجھے کفر پر مجبور کیا یہاں تک کہ میں نے کفر کا ارتکاب کیا, جان چھڑائی, اور جان چھڑا کر بھاگ کے آیا مدینہ منورہ میں. تو یہاں پتہ چلا کہ سعید رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے. تو لوگوں کو سناتا پھرتا تھا اور کہتا تھا کہ اس طرح حضرت نے میرے خواب کی تعبیر دی. بہت لمبا سلسلہ ہے اور بہت تعبیرات آئی ہیں سعید رحمت اللہ جو دیتے تھے. آخری ایک خواب ان کا بیان کر دیں. انہوں نے خواب کی تعبیر دی اور خواب بھی کس نے دیکھا, سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان ھذا ابنی سید, میرا یہ بیٹا تو سردار ہے, میرا یہ بیٹا تو آقا ہے اپنے زمانے کے لوگوں کا. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی بڑی تعریف کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے ایک دن اٹھے تو فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری پیشانی پہ سورہ اخلاص لکھی ہوئی ہے, قل ھو اللہ احد. بہت خوش ہوئے, اپنے گھر والوں کو بتایا کہ آج رات بڑا اچھا خواب دیکھا ہے, اللہ کی توحید پہ مشتمل یہ سورہ میرے ماتھے پہ لکھی ہوئی ہے. تو لوگوں نے کہا اس کی تعبیر حضرت سعید سے پوچھتے ہیں. تو حضرت سعید رحمت اللہ علیہ کے پاس یہ سادات گئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ جو خواب دیکھا ہے اور تعبیر کے ہم لوگ محتاج ہیں, آپ فرمائیے. تو فرمایا اس کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ حضرت کی زندگی کے دن پورے ہوئے, بس مطلب یہ کہ اب جو خدمت کرنی ہے کر لو اور جو حاصل کرنا ہے کر لو. کوئی دن جاتا ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ دنیا سے تشریف لے جائیں گے, اور واقعی یہی ہوا. کچھ دنوں کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا. اب انہوں نے کیوں کیسے اس خواب کی تعبیر لی ہوگی, غالباً یہ سوچا ہوگا کہ خدا کی توحید دین میں سب سے پہلے نمبر کی چیز ہے, اللہ کو ایک ماننا سارے دین کی اساس ہے, اور اس وقت مدینہ منورہ میں اسلام کی اساس اور دین کی بنیاد کون ہے. تو لا محالہ ذہن مبارک گیا ہوگا سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی طرف, اور کوئی خواب بھی انہوں نے نہیں دیکھا تھا, وہ تو پتہ ہی تھا. اور یہ سورہ اخلاص قرآن کی آخری سورتوں میں سے ہے, قرآن مکمل ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عمر کا سورج اب ڈوبا اور عمر کی باغ ہاتھ سے اب نکلی کہ تب نکلی. تو انہوں نے اس کی تعبیر پھر یہی دی کہ بس اب کچھ ہی دن, سورہ اخلاص کے بعد دو ہی تو سورتیں باقی ہیں قرآن پاک کی, تو انہوں نے اس سے استشہاد کیا ہوگا اور یوں اس کی تعبیر دی ہوگی. سید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے ان تمام خصوصیات سے نوازا تھا, اور اتنا خدا کا خوف, اتنے متقی تھے کہ کسی نے پوچھا بڑھاپے میں ایسا سوال کہ اب تو آپ سے کوئی گناہ ہونے کی توقع ہی نہیں, آپ اتنے اچھے ہو گئے, کوئی تعریف کی ہوگی. تو انہوں نے کہا یاد رکھو آدمی شیطان کے جتنے مکر اور فریب ہیں نا, جب ان سے اپنا پیچھا چھڑا لیتا ہے اور سب گناہوں سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر بھی یہ جو عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں نا, یہ گناہ اور یہ فتنہ موت سے پہلے جان نہیں چھوڑتا. سادمی نے کہا کہ حضرت آپ عجیب بات کرتے ہیں، 84 سنہ، آپ کی عمر 84 سال ہو گئی ہے، وقد ذهبت احدى عينيه، اور ایک آنکھ بینائی جاتی رہی اور دوسرے سے بھی کم نظر آتا. تو انہوں نے کہا حضرت اس عمر میں 84 سال کی عمر میں ایک آنکھ کی روشنی نہ رہی، دوسرے آنکھ میں وہ غبار آ گیا، دیکھ سکتے نہیں آپ ٹھیک طریقے سے، اب بھی آپ عورتوں سے ڈرتے ہیں؟ تو ان کا ہاں ہاں، ما شیئن اخوف عندی من النساء، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ بڑی آزمائش زندگی میں کوئی نہیں آتی. کسی نے کہا کہ آپ پہ پابندی لگا دی گئی ہے اور آپ بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، حرم شریف میں جاتے ہیں حج اور عمرے کے لیے، تو آپ بیت اللہ کو دیکھ کر حکومت کو بدعائیں کیوں دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ بات تو نہیں ہے. اس نے کہا سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے آپ کو دیکھا، کیا آپ بیت اللہ کو دیکھ کے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں اور حکومت کو تباہی کی بربادی کی بدعائیں دینے لگتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میرے بیٹے یہ بات نہیں ہے کہ میں بیت اللہ کو دیکھ کر بدعائیں دیتا ہوں، میں تو اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں 500 نمازیں پڑھتا ہوں نا، ہر نماز کے بعد بدعائیں دیتا ہوں کہ اللہ ان ظالموں کی حکومت کو ہم سے ہٹا دے. ایسے لوگ تھے. یہ چیزیں تھیں. اور زندگی عجیب بے نیازی میں گزری، مشکل سے کسی کا کوئی تحفہ قبول کیا، پڑھاتے تھے جو اجرت اس پہ ملتی تھی بس زندگی اس پہ گزار، لوگ محبت کی وجہ سے تعلق کی وجہ سے آتے تھے حاضر ہوتے تھے، اشیاء لائی جاتی تھیں، کبھی کوئی جی چاہ تو لے لی ورنہ نہیں لیتے تھے. کوئی آدمی کہتا تھا کہ یہ چھوٹا سا قرآن لکھا گیا ہے، کوئی کہتا تھا یہ فلاں مسجد چھوٹی ہے تو منع کرتے تھے، فرماتے تھے یہ نہ کہا کرو کہ قرآن چھوٹا ہے، یہ نہ کہا کرو کہ مسجد چھوٹی ہے، ما کان للہ وہو عظیم، جو چیز بھی اللہ کے ساتھ نسبت رکھتی ہے نا، جو چیز بھی اللہ کی ہے وہ بڑی ہے، حسن بہت ہی خوبصورت ہے، جمیل بہت ہی، دل اس کے ساتھ لگ جاتا ہے. اس کی عظمتوں کا کیا ٹھکانہ ہے اس چیز کی عظمت کا جس کی نسبت اللہ کے ساتھ جڑ جائے. نماز کی ایسی پابندی کہ وہی بات کہ 40 سال تک اپنا گھر اور مسجد نبوی اور مؤذن کے اذان سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے، حتیٰ کہ ایک آنکھ چلی گئی اور طبا نے مشورہ دیا کہ آپ حرم شریف سے تھوڑے سے فاصلے پہ عقیق ایک جگہ ہے، وہاں تشریف لے جائیں. عقیق غالباً اب مسجد نبوی ہی کا حصہ بن گئی ہے، مسجد نبوی بھی تو ماشاءاللہ بہت وسیع و عریض ہو گئے. تو کسی نے کہا وہاں چلے جائیں اور صبح کی سیر کیا کریں اور سبزے کو دیکھا کریں، اس سے نگاہ پہ فرق پڑ جاتا ہے. تو انہوں نے کہا اگر میں وہاں چلا جاؤں اور نظر بھی میری لوٹ آئے اور سبزے کو دیکھ بھی لوں، لیکن اس کا کیا کروں کہ عشاء کی اور فجر کی نماز جو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پڑھتا ہوں، اس کا کون پھر ذمہ لے گا، اس کا کیا بنے گا؟ ان کے نوکروں سے پوچھا گیا کہ جب گھر میں آتے ہیں تو زیادہ کیا کام کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا گھر میں سوائے اس کے کہ نفل پڑھتے رہتے ہیں اور کوئی کام ہم نے نہیں دیکھا، بہت کثرت سے نماز پڑھتے تھے. اور عام طور پہ یہ جو سورہ صاد ہے اس کی تلاوت کرتے رہتے تھے. ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے نصیحت بھی کرتے تھے، خدا کا خوف پیدا ہوتا تھا ان کی باتیں سن کے، اور کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت. اور انہیں یہ پسند تھا کہ لوگ شعر پڑھیں، اشعار سنتے تھے، اشعار میں علم تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اشعار سنتے تھے اور اس سے استشہاد کرتے تھے کہ دیکھو جاہلیت میں فلاں آدمی نے فلاں لفظ یہ جو استعمال کیا ہے نا اس معنی میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس معنی میں اسے استعمال فرمایا ہے. اولاد اللہ نے دی, اپنے بچوں کے نام انبیاء علیہ السلام کے نام پہ رکھتے تھے, بیٹے کا نام حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رکھا, اور بیٹا محمد ابن سعید ان کا تذکرہ بھی حدیث کی کتابوں میں آتا ہے. دعا میں بھی ایسی قبولیت اللہ نے دی تھی, اولاد تھی, ناموں کے سلسلے میں خیال آیا کہ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ, کوئی کہتا تھا کہ اولاد کم ہے اولاد نہیں ہے تو فرماتے تھے ٹھیک ہے, زندگی میں ایک راحت یہ بھی ہے کہ اولاد کم, کیونکہ فقر فاقہ اولاد کی ضروریات کو پورا کرنا یہ چیزیں مشکلات پیش آ جاتی ہیں. لوگوں نے چونکہ اسے پڑھا نہیں اس سے وہ کہتے ہیں اللہ مالک ہے, اللہ تعالیٰ ان کے اسباب کر دے گا, لیکن سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نظریہ نہیں تھا. کہتے تھے قلت العیال, اولاد کا کم ہونا, احد الیسرین, یہ دو آسانیوں میں سے ایک آسانی ہے, پیسے زیادہ ہوں اولاد زیادہ ہو وہ بھی آسانی ہے, اور پیسے ہی نہ ہوں اور اولاد کم ہو تو یہ بھی تو ایک آسانی ہے. دعا میں اللہ نے بڑا حصہ دیا تھا اور دعا اور بد دعا دونوں کے بڑے قائل تھے. ایک آدمی کو ایک دن کھڑا کیا اور لوگوں نے کہا اس کا چہرہ دیکھو, اور میں نے تمہیں اس لیے یہ دکھایا ہے کہ تمہیں سبق حاصل ہو اس سے, اور جو اس آدمی کو کہا کہ جاؤ اپنی پارٹی کے قائد کے پاس اور انہیں اپنا قصہ بتانا تاکہ انہیں بھی کوئی عقل آئے. تو لوگ کہتے ہیں کہ اس آدمی کو ہم نے دیکھا تو اس کا چہرہ سیاہ تھا اور جسم بہت سفید. تو سعید رحمۃ اللہ نے کہا میں تمہیں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ سبا اولائی, یزد طلحہ زبیر اور علی رضی اللہ عنہم تینوں کو برا کہتا تھا, تو میں نے فنہائی تو ہوئی سے منع کیا کہ حضرت طلحہ زبیر اور علی رضی اللہ عنہ کو برا نہ کہو, ایک امت کا حصہ تھا گزر گئے دنیا سے, جو کچھ بھی ہوا اب تمہیں کیا مصیبت ہے کہ تم ان کو برائی سے یاد کرتے ہو, تو یہ میری بات مانا نہیں. فدعوت اللہ علیہ, اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی, پریشان ہوتا تھا میں, میرے سامنے کوئی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو برا کہے, طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کو برا کہے, ہے کوئی زندگی میں ایسے کام آدمی برداشت کرے. تو میں نے پھر تنگ آ کے اللہ سے دعا کر دی, اور میں نے کہا اے پروردگار اس کو سنا کے کہا کہ ان کن تقاضباً فسود اللہ وجھک, طلحہ زبیر اور علی رضی اللہ عنہ کو جو تو برا کہتا ہے نا ان پہ الزام لگاتا ہے, اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تیرا چہرہ سیاہ کر دے. اب مجھے پتا تھا یہ جھوٹا, وہ بزرگ ان چیزوں سے پاک تھے جو یہ ان کے ذمے ثابت کرتا ہے. تو پھر اس کے چہرے پہ ایک ہلکا سا دانہ نکل آیا اور وہ پھیلتا چلا گیا اور اس کا چہرہ یہ سیاہ ہو گیا. اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا, اتنا خدا کا خوف تھا کہ قرآن پاک کی تفسیر لوگ پوچھتے تھے چپ رہتے تھے, کہتے تھے تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ اللہ نے اس آیت میں کیا کہا ہے, میں چپ رہتا ہوں اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت میں مجھ سے پوچھا کہ اس آیت کا جو مطلب تم نے بیان کیا میں نے تو وہ نہیں کہا تھا تو میں خدا کو کیا جواب دوں گا. علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو اس کے ذہن میں دماغ میں زبان پہ آئے وہ کہتا چلا جائے, علم کا مطلب ہے کہ اللہ کے خوف سے بات کرے, ایک ایک جملہ اور لفظ اس طرح سے بولے کہ گویا اللہ کے ہاں اس کی پرسش ہوگی اور اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا تو میں ایسی بات کہوں جسے خدا کے ہاں ثابت کر سکوں.